الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين صدق الله العظيم. اب اس پندرہ رکوع میں آیت نمبر 124 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. جیسے گشت کیا گیا کہ سورہ البقرہ کے ابتدائی چار رکوع مکی قرآن کا خلاصہ اس میں ہمارے سامنے آیا, پھر اس کے بعد 10 رکوعوں میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے ذمن میں خطاب تفصیل سے آیا جس کا اختتام آیت نمبر 123 پر ہوا ہے. اب چار رکوع جو ہے یہ تحلیلی نوعیت کے ہیں, جس میں جیسے گشت کیا جا چکا کہ رکوع نمبر 15 اور 16 میں ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو سامنے رکھ کر دعوت دی گئی ہے اہل کتاب کو کہ وہ ایمان لے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر. تو دو رکوع آئیں گے رکوع نمبر 17 اور 18 جس میں تحویل قبلہ کا موضوع تفصیل سے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو وہ اس میں پورے اترے, ان امتحانات میں کامیاب ہوئے. اب اس چھوٹے سے جملے میں پوری داستان ہے امتحانات کی جس میں سے گزارا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا اندازہ لگائیے کہ درود شریف ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اگر کسی رسول کا نام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ایک اور نوٹ فرمائیے نقطہ, کما صلیت علی ابراہیم, اللہ ایسی رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جیسی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی. تو اندازہ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس رسول پر سب سے زیادہ امتحانات آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, جس نے فطر و نظر کا امتحان بھی ہے, تفصیل آئے گی ان شاء اللہ سورۃ الانعام میں, جس میں وقت کے بادشاہ سے ٹکر لینا بھی شامل ہے, جس میں گھر والوں سے مخالفت بھی شامل ہے, جس میں گھر سے نکال دیا جانا بھی شامل ہے, جس میں کبھی فلسطین کبھی حجاز ادھر گھومنا پھرنا بھی شامل ہے, اور اسی میں حضرت حاضرہ سلام علیہا اور بیٹے کو بیابان میں جنگل بیابان میں مکے کی بے آباد وادی میں چھوڑ آنا بھی شامل ہے, اور اس کی انتہا ہے کہ اب اس اپنے بیٹے کو بھی کبھی چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہمارے راستے میں قربان کر دو. سورہ صافات میں آیت نمبر 100 سے لے کے 110 میں اس کا ذکر آتا ہے. بارہ اس چھوٹے سے جملے میں پوری تاریخ ہے امتحانات کی جو کہ پنہا اور پوشیدہ ہے. اس کی تفصیل کے لیے بڑا عمدہ کتاب کیا محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی, اس میں اس آیت کی تشریح بڑی عمدگی کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ دستیاب ہوگی. سمائے کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام جب رب نے ان کو بعض باتوں میں آزمایا تو وہ پورا اترے, امتحان لینے والے نے سرٹیفکیٹ دے دیا رب کائنات کہ وہ پورا اترے. نتیجہ کیا نکلا اس کا, اور الناس امام, سمائے کہ ابراہیم میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. یہ امامت کب ملی؟ امتحانات سے گزار کر. یہ منصب خالی مانگ لینے سے نہیں ملتا, یہ خالی خواہشات یہ تمناؤں سے نہیں ملتا, بلکہ اس کے لیے انسان کو مستحق بننا پڑتا ہے. ابراہیم علیہ السلام امتحانات سے گزرے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. وہ فرمائی آگے سمجھیں گے. اسی منصب امامت پر آج یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہے, جو ملت ابراہیمی پر ہے, طریقہ ابراہیمی پر ہے. سورہ حج کی آخری آیت 78 میں اس کا ذکر ہے, ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو. وہ طریقہ کیا ہے؟ کہ اس منصب امامت کے لیے مستحق ثابت کرو اپنے آپ کو, جو امتحانات آئے اس سے گزرنا شرط لازم ہے. ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں, جہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چار کے انداز میں کہہ دیا گیا آزمائش لازم نہیں, جس مقام پر فائز کیے گئے ہو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ امتحانات سے گزارا جائے گا. تو یہ امامت کا منصب محض تمناؤں سے یا خواہشات سے نہیں ملتا, اس کے لیے امتحانات سے گزرنا شرط لازم ہے. اگلے الفاظ, ایک باپ کا اپنی اولاد کے متعلق صحیح تر رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اور ہم ضروریت ہی اللہ مجھے امامت تو دے رہا ہے نا, میری اولاد کے متعلق ممی ضروریت میری اولاد کے متعلق کیا ہوگا؟ اور اللہ اللہ تعالیٰ نے شان بے نیازی کے ساتھ دو چار کے انداز میں فرما دیا, لا ینال عاد الظالمین, میرا حق ظالموں کو نہیں پہنچتا, ظالمین سے میں شب امامت کا وعدہ نہیں ہے. اب ایک پرشن یہ نقطہ نوٹ فرمائیے کہ ایک انسان کی شخصیت اور اس کی سوچ کا صحیح اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ اپنی اولاد کے متعلق کیا سوچتا ہے, اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ممکن ہے انسان نے مذہبی لبادہ ہو رکھا ہو, داڑھی بھی ہو, نمازیں بھی ہو, لیکن اولاد کے لیے وہی پسند ہے, دنیا کے دھندے, دنیا میں آگے سے آگے خوب سے خوب کر کے تلاش, دنیا کے اعتبار سے آخرت کی فکر نہیں, تو یہ مذہبی لبادہ اس نے ہو رکھا ہے, واقعتا وہ اللہ کا بندہ نہیں. تو انسانیت کی سوچ, انسان کی سوچ اور فکر کا صحیح تر اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے متعلق کیا سوچتا ہے. اور یہ جو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والمین, میرا وعدہ والمین جو ظالمین کو نہیں پہنچتا, اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ یہ منصب امامت نسلی بنیاد پر نہیں ملتا, کسی نبی یا رسول سے محض تعلق نسلی بنیاد پر ہونے یا سلوی یا خونی رشتے کی بنیاد پر ہونے سے نہیں ملتا, اس کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنانا پڑتا ہے. وہ آزمائش ہے جس سے اللہ گزار کر گزرنا ہوگا, وہ تقاضے جو اللہ کرتا ہے اس کو پورا کرنا ہوگا, تب واقع تن اس امامت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہو, یہ نسلی بنیاد پر نہیں. اسی میں یہود نصارہ کی نفی ہو گئی کہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہوں تو اس بنیاد پر تمہارا کوئی مقام نہیں اللہ کے ساتھ. یہ مضامین تفصیل سے آئیں گے آگے چل کے. نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ غرق کر دیا گیا, وہ ایمان نہ لایا, نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا بخاری شریف کی حدیث, اے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, میں تو تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. اور آج امت کیا کہتی ہے, وہ تو صاحب ہم نے تو فلاں بزرگ کے ہاتھ میں بیٹھ کر رکھی ہے, ہمارے تو فلاں سے تعلقات ہیں, تو فلاں کے خاندان کے. کیا فاطمہ الزہرا کے والد سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے اللہ کے باپ؟ لیکن وہ باپ بھی اپنی اس بیٹی کے رقط جگر کو کیا کہہ رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دنیا میں مانگنے دے سکوں گا تو دے دوں گا, آخرت میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں, کیونکہ خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. لا الہ الا اللہ, میرا وعدہ بالغین کے نہیں. اس کے بعد بیت اللہ شریف کی کچھ فضیلت کا ذکر ہے. فرمایا وہی جال البین مثابت للناس, اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ, بار بار لوگ آتے اس کا حج کرنے کے لیے, کعبے کا طواف کرنے کے لیے, اللہ کے لیے ان مناسک کے حج کی ادائیگی کے لیے. تو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا, وہ امنا اور امن کی جگہ بنایا, من دخلہ آمنا, آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ایک اور مقام پر کہ جس میں داخل ہو جائے اس کو امن مل جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ امنا امن کا مقام بنایا, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. مراد کیا ہے؟ اس کی وضاحت سنت رسول سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا ہے کہ طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے قریب دو رکعت نماز نفل ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے. تو یہ ہے مقام ابراہیم, جس کے متعلق ہمارے اسلاف کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ جیسے حجر اسود جنت سے آیا تھا پتھر, ایسے ہی ایک ایسا پتھر تھا جو مقام ابراہیم پر رہا ہوگا کہ جہاں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی, واللہ اعلم, اس کے مقام ابراہیم اور اس کے مقام پر یا اس کے قریب یہ دو رکعت ادا کی جاتی ہے طواف کے اختتام پر. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. آج ہمارے انکار سنت کا فتنہ اختیار کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیں, نماز کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے تو صحیح, تو بات صحیح, نماز کا طریقہ بھی قرآن میں, وہ کیا مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو, جیسی نماز نہ ہو رہی ویسی نماز تم بھی ادا کر لو. تو مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ایک وقت گزرا تاریخ میں کہ وہاں نماز کا نظام کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون ہو گیا تھا, اس وقت کوئی انسان نماز فالو کرنا چاہے کسی دنیا کے علاقے میں کس کو فالو کرے گا؟ تو دین اس بنیاد پر ترتیب نہیں پاتا, دین نقل کی بنیاد پر ترتیب پاتا, نقل سے مراد اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تشریحات جو نسل در نسل آگے قدمے ہوتی ہے, اس کی بنیاد پر دین کا نظام ترتیب پاتا ہے. اور سنت رسول کی اہمیت کو سمجھیے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا مقام ابراہیم کو مصلی بنانے سے مراد وہاں طواف کے بعد نوافل ادا کرنا, باقی رہا نماز کا پورا نظام وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل ہمیں ملتا ہے. وعیدنا الی ابراہیم و اسماعیل, اور ہم نے عہد لیا یا ترجمہ کیا جا سکتا ہے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو, ان طاہرا بیتی للطائفین,
کہ میرا گھر پاک رکھے طواف کرنے والوں کے لیے، ولا عاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. ظاہری اعتبار سے بھی پاک صاف رکھا جائے اور شرک کے عقائد سے بھی اس کو پاک رکھا جائے، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبارات سے اس کی پاکیزگی کا اہتمام یہ ضروری ہے. سنائے جن تو میرا بیٹی اور اتنی نبلا کی تھی جب رک کا سجود، کہ میرا گھر پاک صاف رکھے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہی وہاں پر عبادات کی فضیلت ہے جو ترتیب یہاں پر آئی. فرض نماز کے بعد بیت اللہ میں افضل ترین عبادت طواف کرنا، پھر اعتکاف کرنا، اور پھر نوافل کا اہتمام کرنا. فرائض کے بعد یہ ترتیب ہے بیت اللہ میں اعمال افضلیت کے اعتبار سے. وہی قال ابراہیم، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا گھر بنا دے، ورد اعلی من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، روزی عطا فرما. من آمن منهم بالله والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ اور آخرت کا ایمان لائے. اب دیکھیے الفاظ کو اضافہ کیا اس کا ابراہیم علیہ السلام نے، اسی لیے ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 124 کے اختتام پر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے میرا اہل ظالمین کے لیے نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام چکنہ ہو گئے، اے اللہ ان کو عطا فرما نعمتیں جو ایمان لائے اللہ اور آخرت پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اور ومن کفر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس نے کفر کیا، فومت کے ہو ہو پلینا، تم اس کو تھوڑا سا نفع دے دوں گا دنیا کا، ہاں تم اکثر روح الى عذاب النار، جس کو مجبور کروں گا جہنم کی آگ کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے بری جگہ ہے. اب دیکھیے جہاں تک تو منصب امامت کا معاملہ ہے، وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملتا ہے. قرآن بھی ہم اہل ایمان کو کہتا ہے سورہ النور کی آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اللہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے. تو اس منصب امامت اور خلافت کے لیے ایمان اور عمل صالح لازم ہے. لیکن جہاں تک دنیا کی روشی کا معاملہ ہے، دنیا کی ان نعمتوں کا معاملہ ہے، اس میں ایمان اور عمل صالح کا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے، ہر ایک کو عطا فرما رہا ہے. ہاں کفار کو تھوڑا سا تو مل جائے گا، لیکن اس کے بعد کیونکہ ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے. تو یہ روزی جو دی جاتی ہے اس میں ایمان اور عمل صالح کا دخل نہیں، کفار کو بھی دی جا رہی ہے، بعض اوقات ان سے زیادہ دے دی جاتی ہے، لیکن اصل نعمت آخرت کی قرآن کہتا ہے خالصتا یوم القیامہ، خالصتا وہ اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن ہوں گے. تو جہاں تک منصب امامت و خلافت کا تعلق، شرط لازم ایمان اور عمل صالح، اور جہاں تک دنیا کی روزی اور نعمتوں کا معاملہ، وہ ہر ایک کے لیے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ فرماتا. اسے ہے ہی اللہ کی نگاہوں میں کوئی قدر و قیمت، تو اللہ ہر ایک کو عطا فرما رہا ہے. اس لیے اگر یہ کسی کو مل بھی جائے، یہ کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی، اصل ایمان اور عمل صالح ہے، اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں. اس کے بعد بیت اللہ کی رینوویشن کا ذکر ہے، مزید تعمیر کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور اسماعیل علیہ السلام کا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، قواعدہ بنیادیں اٹھا رہے تھے. یہ فرما لیجئے کہ اول اس کی تعمیر روایات میں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی بیت اللہ کی، یہ گھر ہے اللہ تعالیٰ کا جو تعمیر کیا گیا انسانوں کے لیے، سورہ آل عمران میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ. یہاں یہ فرما لیجئے کہ تعمیر اول آدم علیہ السلام نے فرمائی، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سیلاب وغیرہ آتے رہے تو وہ عمارت کچھ گر گئی تھی، بنیادیں موجود تھی، تو یہ نئی تعمیر نہیں، یہ رینوویشن ہے، ایڈیشنل مزید تعمیر ہے. تو بنیادوں پر بلند کیا کعبے کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے. اب دعا ان کی بڑی تعریف مقام پر، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اگلی دعا کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیے، جلیل القدر رسول ابراہیم علیہ السلام اور نبی اسماعیل علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. اقبال کہتا ہے کیوں گویا مسلمان بالعزم کہ دانا مشکلات لا الہ الا. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان کو میں لینا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کہنے کی مشکلات کیا ہیں. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اتنے دلیل بنے رسول اور ان کے صاحبزاد جو کہ نبی ہیں, اے اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا دے. یہ ہے اسلام, سلامتی فالو کرنا, تابے داری کرنا, ہر آن ہر لہجہ ہر لمحہ جھکانا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے. اے اللہ ایسا مسلم ہمیں بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور ہماری اولاد میں سے اپنی ایک فرما بردار مسلم امت پیدا فرما. یہ ہمارے لیے دعا کی تھی انہوں نے, ہمیں انہوں نے مسلم نام دیا. آج ہمیں کچھ اور نام پسند ہے مسالے اور مکاتب فکر کی بنیاد پر. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں نام دیا امتم مسلمۃً لک, اللہ ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت کو پیدا کیجیے. وہ ارینا مناسکنا, اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے سمجھا دے. وتب علینا, اور ہم پر نظر کرم فرما, ہماری توبہ قبول فرما. انک انت التواب الرحیم, جسے تو خوب توبہ قبول فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ایک دعا تو ان حضرات نے کی کس کے لیے؟ امت کے لیے, امت مسلمہ. اور ایک دعا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس دعا کا ذکر جو اگلی آیت میں آ رہا ہے. ربنا, اے ہمارے رب, وبعث رسولا منہم, اور ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما. انہی نسل, ہماری نسل میں انہی نسل ہو. وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتی کا, وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیات کی. فیعلمہم الکتاب, اور انہیں کتاب کی تعلیم دے, احکامات کی تفصیل بتائے. والحکمہ, اور انہیں حکمت کی دانائی کی باتیں سکھائے. فیزکیہم, اور ان کا تزکیہ فرمائے, ان کو پاک فرمائے. انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو زبردست ہے بہت حکمت والا ہے. یہ تو ہے دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, جسے کسی شاعر نے شریعت سے کہا ہوئی پہلو آمنا سے حدیدہ دعائے خلیل اور نبید مسیحا. کسی خوشبری عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. اس کے حوالے سے آج کل کرائیں گے. گوسپل آف برناباس جو آج بھی موجود ہے, جو کرسچن ورلڈ میں بین رہی, 19-20 صدی کے آغاز میں وہ پبلک میں آ گئی. اس کے چیپٹر نمبر 17, چیپٹر نمبر 42, چیپٹر نمبر 81, چیپٹر نمبر 97 تفصیل آئے گی ان شاء اللہ. ان تمام مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارات دی. گوسپل آف برناباس چیپٹر نمبر 17, پھر چیپٹر نمبر 42, پھر 81 اور 97 تفصیل ان شاء اللہ آئے گی. اسی طرح یہ دعائے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, جس کے نتیجے میں مبعوث کیے گئے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مزید وہ فرمائے کہ اس آیت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چار فنکشنز کا ذکر ہے. نمبر 1 آیات کی تلاوت, نمبر 2 کتاب یعنی اس کے احکامات کی تعلیم و تشریح, نمبر 3 حکمت اور دانائی کی باتیں سکھانا, نمبر 4 تزکیہ کرنا. یہ چار کام قرآن کریم میں چار ہی مرتبہ بیان ہوئے. نوٹ فرما لیجئے, یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129, پھر آگے چل کے آئے گا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں, پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں, اور پھر سورہ الجمعہ آیت نمبر 2 میں. یہ چار مقامات پر یہ چار فرائض, چار بنیادی فنکشنز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے. تفصیل ان شاء اللہ ہم پڑھیں گے سورہ جمعہ میں. ایک نقطہ صرف نوٹ فرما لیجیے, وہ یہ کہ یہ چاروں کام یہ بنیادی طریقہ کار تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی زندگیاں بدل کر ان کو انقلاب کے لیے تیار کرانے کے لیے بنیادی طریقہ کار. اور یہ چاروں کام آپ نے قرآن کے ذریعے سے, افضل قرآن کی آیات کی تلاوت اور کتاب کے احکامات کی تعلیم اور حکمت و دانائی کی باتیں اور لوگوں کا تذکرہ. آخری نقطۂ اس میں فرما لیجیے کہ یہ دعا نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو اس میں تذکرہ چوتھے نمبر پر آیا. تلاوت, تعلیم کتاب, حکمت, اپنے تذکرہ. باقی تین مقامات پر اللہ رب العزت کی طرف الفاظ کی نسبت ہے. ان تینوں مقامات پر تذکرہ دوسرے نمبر پر آئے گا. تلاوت, پھر تذکرہ, پھر احکامات کی تعلیم, اور پھر حکمت و دانائی کی بات. اسی ان شاء اللہ کل آئے گی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے زمین میں. اس کے بعد 16 رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں پھر مزید ذکر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین میں آ رہا ہے. فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن شَفِيَ نَفْسَهُ, اور کون ہے جو منہ موڑے گا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے, سوائے اس سے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو, جو ان کے طریقے کو چھوڑ دے اس سے بڑا احمق اور بے وقوف کوئی نہیں, کیونکہ دنیا دار ہو جائے گا پھر اور آخرت کو بھلا دے گا. تو اللہ کا حصہ ہی نہ ہو صرف دنیا, اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا, منتخب کر لیا. وہ ان لوگوں کی آخرت لمن الصالحین, اور یقیناً وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں. اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 31, یہ ملت ابراہیم کیا ہے, یہ طریقہ ابراہیمی کیا ہے, اس کا ذکر اگلی آیت میں. اذ قال له ربه اسلم, پھر جب ان سے کہا ان کے رب نے اسلام لے آؤ. کیا مطلب؟ جھکا دو اپنے آپ. اسلام کے معنی جھکا دینا, سرینڈر کر دینا, سبمٹ کر دینا, اللہ کی اطاعت میں آ جانا. جب ان کے رب نے کہا اسلم جھک جاؤ, قال اسلمت لرب العالمین, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو تمام جہان والوں کے رب کے لیے. یہ ملت ابراہیم ہے, یہ طریقہ ابراہیمی ہے کہ جو حکم رب کائنات کی طرف سے آئے بندہ اپنے آپ کو اس حکم کے سامنے جھکا دے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وصیتیں اپنے بیٹوں کو. آج وصیتیں کیا ہوتی ہیں؟ بیٹا یہ جائیداد ہے, اس کا خیال رکھنا, اس کا رینٹ اتنا ملتا ہے. بیٹا یہ کانٹریکٹ ختم ہونے والا ہے اتنے سالوں کے بعد, میں مر جاؤں تو اس کو تم ذرا حساب کتاب رکھنا. وہ فلا پراپرٹی ہے, بڑی اپریشیٹ ہوگی اس کی ویلو, جلدی سے نکالو تاکہ پیسہ جو مل جائے. اور یہ فلا شیئر جانے والے ہیں, خیال رکھنا اس کا. یہ وصیتیں ہیں جو دنیا دار آدمی کرتا ہے. اللہ والوں کی وصیت کیا ہے دیکھیے. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب, اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اسی کی وصیت کی, یا بنی اے میرے بیٹو, ان اللہ اصطفى لكم الدين, بیشک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, بس تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلم ہو, فرما بردار. یہ اللہ والوں کی وصیت ہے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہ اولاد یہ ہماری لائبلٹی ہے, اس کے متعلق قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. قرآن کہتا ہے سورۃ تحریم میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. آج اولاد کو ڈال رہے ہیں, پڑھائیے, ضرور پڑھائیے, کوئی منع نہیں کرتا, انجینئر بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, لیکن اس سے پہلے ایک اچھا مسلمان بنائیے, ورنہ کل یہی اولاد ہمارا گریبان پکڑے گی. کہ اللہ اس نے مجھے اے لیول سے داخلہ دلا دیا, ایئرس کرا دیا, ماسٹر کرا دیا, ایم بی اے کرا دیا, انجینئرنگ کرا دی, اس کی تیری کتاب مجھے کھول کے نہ دکھائی, اس کو پکڑ رہنا. یہ اس کے اوپر میری ذمہ داری بلند تھی. یہ ہے اللہ والوں کی وصیت. فلا تموتن, تمہیں موت نہ آئے, الا وانتم مسلمون, مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم, اللہ کے فرما بردار ہو. اور اس کے اندر شدید نقطہ جو پوشیدہ ہے وہ کیا ہے؟ کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی میں بسر نہ ہو. کیوں؟ موت طرف اللہ کے ہاں متعین ہے, مجھے تو معلوم نہیں, نہ معلوم کس طرح موت آ جائے اور کیا نافرمانی کا کام کر رہے ہوں اور کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے. یہ ہے شدید تفاش. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں کے حوالے سے کچھ گفتگو. انکم تم شہداء, کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت, جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اذ قال لبنی, جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا, ما تعبدون من بعدی, تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کوشچن ہو رہے ہیں اللہ والوں کے اپنی اولادوں کے ساتھ آخری وقت میں, پھر کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا, انہوں نے کہا, نعبد الہک, ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی, و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی, علیہ السلام, الہ واحد, معبود واحد کی, و نحن له مسلمون, اور ہم اس کے مسلم ہیں, اس کے فرما بردار ہیں. ایک بات یہاں زندہ نوٹ فرما لیجیے, سورہ یوسف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے بڑا برا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ, لیکن وہاں پر بھی جب سورت اینڈ ہوتی ہے تو بھائیوں نے معافی مانگ لی تھی. اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں گے کہ بھائیوں کا اینڈ کیا ہے, کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ واحد معبود واحد کی, اور اب اس کے مسلم فرما بردار ہیں. تو اس کے اعتبار سے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی برا تصور اب ان کے متعلق ہمارے ذہنوں میں باقی نہ رہے. یہ ان کا اینڈ ریزلٹ ہے جو قرآن نے بیان کیا. پھر بڑا امت ان کا غلط, یہ ایک امت ہے جو گزر گئی, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, اس کے لیے وہ کمائی ہے جو اس نے کمایا, اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے کمایا. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. یہ کسب کے معنی کمائی تھی, انسانی اعمال نیک یا بد, اس کے لیے قرآن کسب کے الفاظ استعمال کرتا ہے. اور یہ یہود نصارہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑے تعلقات تم ان سے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہو لیکن وہ تو گزر گئے, انہوں نے جو کیا کیا اچھے تھے تو اللہ تعالیٰ کے وہ کامیاب, یقیناً کامیاب. تم کیا ہو بھائی, چھ دو تمہارے ہی آباد, پر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. آج بھی آپ دیکھیے بڑی بڑی جماعتوں میں, بڑے بڑی اجتماعی نظاموں میں, بڑے بڑے خاندانوں میں, صاحب وہ تو ہمارے بزرگ تو اتنے اونچے آدمی تھے, ہمارے شیخ تو ایسے تھے, ہمارے پیر صاحب تو یہ تھے, ہمارے بڑے تو ایسے. بھائی تم کیا ہو, لہٰما کے سبق میں تم مان سب, تم ان کے لیے بوجھ انہوں نے کمائی کی, تمہارے لیے بوجھ تم کماؤ گے. بلا تو سرونا ہم نہ کر رہے ہیں اور تم سے وہ سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے. تمہیں گرو میں اللہ کے حضور میں جانا ہے. نوح علیہ السلام بیٹے کے کام نہیں آ سکیں گے, نوح علیہ السلام اپنی بیویوں کے کام نہیں آ سکیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب بھائی انسان جس کا نام لے کے قرآن نے بدعا کی, آپ اس کے کام نہیں آ سکیں گے. کس مقام پر کھڑے ہو بھائی, کیا سوچ ہے آج لوگوں کی, فلاں بزرگ ہمارے پیر ہمارے وہ ہمارے بھائی, وہ سوچے تھے بہت اچھے تھے ٹھیک ہے, وہ تو گزر گئے نا. تم کیا کر رہے ہو یہ دیکھو, تمہیں اپنا محاسبہ خود بنانے اللہ تعالیٰ کے حضور میں. پھر کا امتوں کا فلک, پھر ایک ساتھ آگے چل کر آئیے آیت نمبر 141 میں جہاں کی پارہ ختم ہو رہا ہے. پھر کا امتوں کا فلک, یہ ایک امت ہے جو گزر گئی, لہما کا سبق اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا, ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا, ولا تسألون عما كانوا يعملون اور تم سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر ان کی وشفل تھنکنگ کا ذکر, ان کی خوش فہمیوں کا ذکر. وقالوا اور انہوں نے کہا, کونوا هودا او نصارى تهتدوا, بھائی یہودی ہو جاؤ نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ. پھر یہ بات بھائی کسی گروہ سے وابستگی کی بنیاد پر نجات نہیں, قل بل ملت ابراہیم حنیفا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بل, بلکہ آگے الفاظ محذوف ہو گئے, محذوف کے معنی حذف کر دیے تھے, پہلے سورے الفاظ لکھنے کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ محذوف کیا ہے, محذوف الفاظ سے اتبعو, اتباع کرو پیروی کرو, قل بل نہیں نبی فرما دیجئے بلکہ اتبعو, یہ ودن بریکٹس ہے, اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفہ, یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے. اور ان کا طریقہ کیا تھا, آیت 131 جب کہا اللہ نے جھک جاؤ, قال اسلمت رب العالمین, نے فرمایا کہ میں نے جھکا دی اپنے آپ کو تمام جہان والوں کے رب کے سامنے. تو بھائی کسی گروہ سے تعلق کی بنیاد پر نجات نہیں, جو فرما برداری کی روش اختیار کرے گا اس کے لیے کامیابی ہے. وما کان من المشرکین, اور وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ بہت بڑی سند اور سرٹیفکیٹ جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ صرف ناقابل معافی جرم ہے, سورہ النساء آیت نمبر 48 اور پھر سورہ النساء آیت نمبر 116 میں الفاظ ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں الفاظ یہ ہے, مفہوم اس کا یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی شرک میں مبتلا ہوتی ہے, ایمان کے ساتھ بڑا ہی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہر سب کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. 6 مرتبہ قرآن نے سند دی ابراہیم علیہ السلام کو, 6 مرتبہ وما کان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں. باقی شرک کتنا گھناؤنا جرم ہے اس کی تفصیل کے لیے ضرور سماعت فرمائیے 6 کیسز کے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے آڈیو کیسز, حقیقت و اسلام شرک. اس دور میں شرک کیا یہ بھی تو سمجھیے, آج وہ مٹی کے بتوں سامنے نہیں, آج تو زندہ پسند نہ کرے گا بچے. تو حقیقت و اسلام شرک پر 6 آڈیو کیسز محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی, اس کی سماعت انشاءاللہ بڑی مفید رہے گی اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. بار آج 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سند دی ابراہیم علیہ السلام کو, وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. اس کے بعد ہم مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور ہماری عقیدے کا بیان بھی, وہ وسیع النظری, ہر وحی پر ہمارا ایمان, ہر رسول پر ہمارا ایمان, اس کا ذکر. قولوا آمنا باللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگوں, اے مسلمانوں کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر. قولوا کہو آمنا باللہ, ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا, اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط, اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وما اوتی النبیون من ربہم اور جو کچھ دیا گیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب کی جانب سے لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں فرق نہیں کرتے ونحن له مسلمون اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار مسلم کسی ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کے انکار کے برابر ہو جائے گا کیوں اللہ یہ رسول کا انکار اللہ کی اس اتھارٹی کا انکار جس کی بنیاد پر وہ مبعوث کرتا ہے رسولوں کو وہ سارے رسولوں کا انکار یہ ہمارا عقیدہ ہے ہاں ایک ہے رسولوں کے درمیان باہمی فضیلت یہ غلط ہے تیسرے بارے کا آغاز میں بالکل شروع میں اس کا ذکر ہے تل کا رسول فضلنا بعضهم على بعض یہ رسول نے بعض کو بعض پر فضیلت دی یہ فضیلت ہے رسولوں کے درمیان یہ الگ شے ہے اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے ایک تفریق ایک کو ماننا ایک کو نہ ماننا کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا یہ حرام یہ کفر ہے اس سے منع کیا گیا لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے ونحن له مسلمون اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں اس کے بعد صحابہ کرام کی عظمت کو دیکھی فَإِنْ آمَنُوا فَصَلَرْ وَوْا ایمان لے آئے مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسے اے مسلمانوں اس وقت کون کا من صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فَإِنْ آمَنُوا فَصَلَرْ وَوْا ایمان لے آئے مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسے تو ایمان لائے ہو فَقَدِ اِتَدَوْا تو ہدایت آ جائے گی یہ صحابہ کی عظمت ہے تمہارے جیسا ایمان ہوگا ان کا یہود نصارا یا مشرکین ہو تو ان کا ایمان قابل قبول بننا یہ صحابہ کی عظمت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیر لے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو بے شک وہ ضد میں ہیں ہر دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں قبول نہیں کر رہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فسن قریب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے یہ اشارہ ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے ان سے کوئی گیو اینڈ ٹیک کی بات نہ کرے کوئی جھکاؤ ان کی طرف آپ کا نہ ہو آپ فرم اسٹینڈ لے کر ڈٹے رہے اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا قریب یہ الفاظ آئیں گے ان شاء اللہ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں واللہ یعصمک من الناس اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے مقابلے وہ فرمائیں گے اسی مقام پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا اسی مقام پر ان کے خون کے قطرے بہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَنْ قَرِيب اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا خطاب تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن جسمت کافی ہو گئی پھر قاتلان عثمان سے اللہ تعالیٰ ہی نے جس طرح بدلہ لیا وہ تاریخ کے صفحات میں موجود ہے وہ سمیع العلیم اور وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے صبغت اللہ اللہ کا رنگ اب یہاں پر بھی ایک لفظ محدود ہے انڈرسٹوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں وہ کیا ہے اخترنا ہم نے اختیار کر لیا صبغت اللہ اللہ کا رنگ اب یہ کیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک رسم اولاً یہود میں تھی پھر بعد میں نصارہ میں بھی آ گئی وہ کیا کرتے تھے بیپٹائز کرتے تھے زرد رنگ سے غسل دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو گویا کہ پاک صاف کر رہے ہیں یہود میں اولاً تھی بعد میں نصارہ نے اس کو کنٹینیو کیا یہود سے لے کر بیپٹائز کرنا بپتسمہ دینا جسے اردو میں کہتے ہیں اللہ فرمانے کی کیا تم نے چیز اختیار کر رکھی اصل کیا ہے صبغت اللہ اللہ کا رنگ یعنی اللہ کی اطاعت کا رنگ اختیار کر لو ومن احسن من اللہ صبغہ اور کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کی بات ماننے والے کے مقابلے میں اور کس کی بات نہ کر سکتی ونا ہی لہو عابدون اور ہم اسی اللہ کے عبادت گزار ہیں عبادت کرنے والے عبادت پھر ذہن میں لے آئیے پوری زندگی میں محبت کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا یہ عبادت ہے قل اتحاجوننا فی اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں وہو ربنا و ربکم حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ونحن له مخلصون اور ہم اسی اللہ کے لیے خالص اسی کی خالصتا بندگی کرتے ہیں یسوع اسی کے لیے ہو گئے ہیں اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو دو چار کے انداز میں کہہ دیا گیا کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے ہمارے اعمال ہمارے لیے یہ وہی انداز ہے جو بالکل آخری پاری کی صورت میں آتا ہے لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارے میرے لیے میرا دین ابھی جو الفاظ آئے ونحن له مخلصون ذرا پیچھے دیکھیے آیت نمبر 136 کے اختتام پر ونحن له مسلمون ہم اس اللہ کے مسلم فرما بردار آیت نمبر 138 کے اختتام پر وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کے عبادت گزار ہیں، اور اب آیت نمبر 139 کے اختتام پر وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی یہ عبادت اخلاص کے ساتھ مطلوب ہے. دکھاوا اس میں آئے گا شرک ہو جائے گا، ریاکاری شرک ہے، دکھاوا شرک ہے. مسند احمد کی حدیث، من صلى يرائي فقط اشرف، ومن تصدق يرائي فقط اشرف، ومن صام يرائي فقط اشرف. جسے دکھانے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا، جسے دکھانے کے لیے صدقہ کیا وہ شرک کر چکا، جسے دکھانے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہے کہ تم مبتلا ہو جاؤ گے شرک اصغر میں، دکھاوے کے شرک میں. میری پیاری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے، وأعمالنا من الرياء، اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما دے، وألسنتنا من الكذب، ہماری زبانوں کا اللہ جھوٹ سے پاک فرما دے، وأعيننا من الخيانة، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما دے، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، یقین تو آنکھ کی خیانت کرنے والوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ سینے چھپاتے اللہ تو اس سے واقف ہے. یہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ اخلاص ہے کہ کھلا عمل بھی بہت بڑا ہے، اور یہ اخلاص نہیں تو بڑی بڑی عبادات ضائع ہو جائیں گی. اللہ ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ام تقولون، اب پھر یہود و نصارہ سے خطاب، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا یہودا و نصارہ، کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ کیسی باتیں کہتے ہو؟ یہ یہودیت تو بات کی پیداوار ہے ابراہیم علیہ السلام کے 100 برسوں کے بعد، 100 برسوں کے بعد. عیسائیت تو جو آج موجود ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے 300 برس کے بعد کی پیداوار ہے. تو کہاں ابراہیم علیہ السلام سے اور اسحاق علیہ السلام سے چیزوں کو جوڑتے ہو؟ قل انتم اعلم ام اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اسی طرح ذرا غور فرمائیے، وہ کہتے تھے یہودی ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، نصرانی ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ فرما رہے مسلم ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہی طریقہ ابراہیمی ہے نا. ذرا آج ہم بھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، کیا صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی تھے؟ کیا وہ بریلوی تھے؟ کیا وہ اہل حدیث تھے؟ کیا تھے وہ؟ ملت ابیک ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم کے طریقے پر ہو. ہی واز مسلم، ابراہیم علیہ السلام حنیفا مسلما، یسوع ہو جانے والے مسلم کے فرما بردار تھے. انہیں کے طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہیں کے طریقے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے. تو کسی مسلم یا مکتب فطر سے تعلق قائم ہو جانے کی بنیاد پر نجات نہیں، نجات اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل درآمد کرنے میں. مسلم ترجیح کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مکتبہ فکر ترجیح کے لیے ہے، میں اتنی ساری آرا ہے میں اس رائے پہ عمل کر رہا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن مسلک کو دین بنا لینا یا دین میں ترجیح دے دینا، اس سے بڑا ظلم نہیں، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا جو آج کیا جا رہا ہے. مسلک ترجیح کے لیے ہے، دین تبلیغ کے لیے ہے. دین اوپر رہے گا، مسلک اس کے اندر رہے گا. اسی دین میں حنفیت بھی ہے، شافعیت بھی ہے، مالکیت بھی ہے، حنبلیت بھی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ مکاتب فکر ہے، فقیہانہ آرا کے اختلافات ہیں، لیکن کل دین کے اندر ہیں. ان کو بھی نہ سمجھا جائے، مسلک کو کل نہ سمجھا جائے، مسالے کل دین کے اندر ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی گروہ کے مطابق ہم نے کہہ دیا کہ بس یہ کامیاب ہونے والا ہے، یہی تو منع کیا تھا اللہ تعالیٰ کہ کیا وہ یہودی نصرانی تھے؟ نہیں. کل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ؟ اس کے بعد یہود کے علماء پر خاص طور پر نکیر، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہوگا اس سے بڑا ظالم جس نے وہ گواہی چھپائی جو اس کے پاس اللہ کے پاس اللہ کی جانب سے موجود تھی. یہ یہود کے علماء جانتے تھے، یہود بھی جانتے تھے ان کے عوام کی، کہ ان کی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارات موجود تھی. تو جانتے منہ سے جو چھپا رہا ہے، فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. اسی زمین میں ذرا آگے سوچیے، آج سب سے بڑی شہادت کس پر آئی ہوتی؟ ہم مسلمانوں پر. آج اللہ کے پاس سے کچھ اگر کسی کے پاس ہے تو کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس نا. اگر ہم بھی اس کو چھپائیں
جیسے کہ آج امت چھپا رہی ہے, تو اس سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہو سکتا. الفاظ پڑھیے قرآن کے,
ومن اظلم ممن كتم شهادت عنده من الله, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی جانب.
آج اللہ کا یہ کلام یہود کے پاس نہیں ہے, وہ تحریف شدہ ان کی کتاب, نصارہ کے پاس ہی تحریف شدہ ہے ان کی کتاب, ہندوؤں کے پاس تو ہے ہی نہیں, وہ تو بہت پہلے سے ہوگا ان کا کچھ معاملہ پہلے سے.
ہمارے پاس اور اگر ہم چھپائیں جیسے کہ امت چھپا رہی ہے, تو ہم ظلم کر رہے ہیں بہت بڑا اپنے آپ پر بھی انسانیت پر بھی. اللہ ہمیں قرآن کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کا مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس شہادت کو چھپانے کے بجائے انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَن لَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ اسے بے خبر نہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اس کے بعد وہی آیت جو آیت نمبر 134 تھی یہاں پر دوبارہ آ گئی, پھر کا امت ان کا خلط, یہ امت ہے جو گزر چکی, لہاما کسبت اس کی وجہ نے اس نے کمایا, ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے کمائی تھی, ولا تسألون عما كانوا يعملون اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. وہ اپنے اعمال کا جواب دیں گے, تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب